السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. تھائی نیوی سیل کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ کی غار میں پھنسے تمام نوجوان فٹ بال کھلاڑیوں اور ان کے کوچ کو نکال لیا گیا ہے, جس کے بعد 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری امدادی کاروائیاں مکمل ہو گئی ہیں. بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک جھڑپ میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں. اور مشرقی افغانستان میں منگل کے روز ایک خود کش بم حملہ ہوا ہے, جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. اس سے علیحدہ ایک واقعے میں شورش زدہ جنوب مشرقی غزنی صوبے میں گزشتہ رات طالبان نے ایک حملے میں ضلعی پولیس کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے. 4 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں. اور پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ مسلح افواج کی کوئی پسندیدہ جماعت یا سیاسی وابستگی نہیں ہے, اور فوج 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گی. دنیا بھر کے مسلمان دانشور منگل کے روز سعودی عرب میں ایک 2 روزہ کانفرنس کے لیے جمع ہوئے ہیں, جہاں وہ افغان جنگ پر بحث کریں گے اور طالبان باغیوں پر امن مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے پر زور دیں گے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شمالی کوریا کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے تازہ ترین مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے. انہوں نے ویتنام روانہ ہونے سے قبل اتوار کے روز ٹوکیو میں جاپان اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے. اور یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کا بھرپور جواب دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو ممالک اپنے دفاع کے لیے کافی رقوم خرچ نہیں کر رہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل چند لمحے کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. تھائی نیوی سیل کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے ہوئے تمام نوجوان فٹ بال کھلاڑیوں اور ان کے کوچ کو نکال لیا گیا ہے, جس کے بعد 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری امدادی کاروائیاں مکمل ہو گئی ہیں. تھائی نیوی سیل کا کہنا تھا کہ وائلڈ بور ساکر ٹیم کے تمام 12 نوجوان کھلاڑی محفوظ ہیں. وائلڈ بور ساکر ٹیم کے یہ کھلاڑی 23 جون کو تھائی لینڈ کے شمالی صوبے چیانگ رائی کے پیچیدہ غاروں میں اس وقت پھنس کر رہ گئے تھے, جب شدید طوفانی بارش کے باعث سرنگ پانی اور دلدل سے بھر گئی تھی. برطانوی غوطہ خوروں نے گزشتہ ہفتے پیر کے روز ان 13 افراد کو کئی کلومیٹر اندر غار کے ایک حصے میں تلاش کر لیا تھا, جو جزوی طور پر پانی اور دلدل سے بھرا ہوا تھا. ان لڑکوں کو باہر نکالنے کے بارے میں تمام امدادی گروپوں نے کئی روز تک تیاری کی, اور پھر انہیں یکے بعد دیگرے باہر نکالنے کا کام اتوار کے روز سے شروع کیا گیا. حکام کے مطابق باہر نکالے جانے والے افراد کو علاقے میں قائم ایک عارضی میڈیکل کیمپ میں ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے, جس کے بعد انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بڑے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ بچے کم سے کم 1 ہفتہ ہسپتال میں رہیں گے اور ان کا جسمانی اور نفسیاتی معائنہ کیا جائے گا. غار میں پھنسے ان بچوں کو بچانے کی کارروائی تھائی حکام نے بین الاقوامی ٹیموں کی مدد سے اتوار کو شروع کی تھی. حکام کے مطابق ریسکیو مشن میں 13 غیر ملکی اور 5 تھائی غوطہ خور شریک تھے, اور ہر بچے کو 2 غوطہ خور اپنے ہمراہ لے کر غار سے باہر آئے. اور بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک جھڑپ میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں. اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے سری نگر سے, لیکن وہ کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ مسلح افواج کی کوئی پسندیدہ جماعت یا سیاسی وابستگی نہیں ہے, اور فوج 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گی. منگل کو راولپنڈی میں صحافیوں کو عام انتخابات میں فوج کے کردار پر بریفنگ دیتے ہوئے جنرل آصف غفور نے کہا کہ عوام کے ووٹوں سے الیکشن جیت کر جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ قبول ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں, وقت بتائے گا کہ خلائی مخلوق جیسے القابات کا اثر کیا ہو سکتا ہے. خلائی مخلوق سیاسی نعرہ ہے، ہم رب کی مخلوق ہیں، عوام کے لیے ڈیوٹی کرتے رہیں گے، عوام جسے چاہیں منتخب کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ سیاسی شخصیات کو خطرہ ہے اور اس سلسلے میں ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان شخصیات کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ مشرقی افغانستان میں منگل کے روز ایک خود کش بم حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ننگرہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد میں سیکیورٹی چوکی پر بمبار نے اپنی کمر سے بندھی بارودی پٹی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صوبائی حکومت کے ایک ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 8 شہری اور افغان خفیہ ایجنسی کے 2 اہلکار ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ عینی شاہدوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیکیورٹی اہلکار چوکی پر گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے جب بمبار وہاں آیا اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس سے علیحدہ ایک واقعے میں شورش زدہ جنوب مشرقی غزنی صوبے میں گزشتہ رات طالبان نے ایک حملے میں ضلعی پولیس کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ صوبائی حکومت کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خوگیانی ضلع پر حملے میں 4 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ پچھلے چند روز میں طالبان نے غزنی صوبے میں متعدد علاقوں میں پیش رفت کی ہے اور افغان فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ اور دنیا بھر کے مسلمان دانشور منگل کے روز سعودی عرب میں ایک 2 روزہ کانفرنس کے لیے جمع ہوئے ہیں جہاں وہ افغان جنگ پر بحث کریں گے اور طالبان باغیوں پر امن مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے پر زور دیں گے۔ لیکن طالبان نے ایک بیان میں جو کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے جاری کیا گیا شرکا کو متنبہ کیا ہے کہ وہ امریکی فوج کشوں کے خلاف اس بغاوت کو جہاد کے علاوہ کوئی نام نہ دیں۔ باغی گروپ نے کہا کہ یہ جنگ افغانیوں کے درمیان لڑائی یا مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں ہے، بلکہ الزام لگایا کہ یہ سن 2001 میں شروع ہوئی تھی جب امریکی قیادت میں فوجوں نے افغانستان پر فوج کشی کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شمالی کوریا کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے تازہ ترین مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ انہوں نے ویتنام روانہ ہونے سے قبل اتوار کے روز ٹوکیو میں جاپان اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی۔ پیونگ یانگ امریکہ کے اعلی ترین سفارتکار کے طور پر ان کے پہلے عالمی دورے کا پہلا اسٹاپ تھا۔ ایشیا کے بعد وہ متحدہ عرب امارات جائیں گے، جس کے بعد وہ بیلجیم روانہ ہوں گے جہاں وہ برسلز میں صدر ٹرمپ کے ہمراہ نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اور یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کا بھرپور جواب دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو ممالک اپنے دفاع کے لیے کافی رقوم خرچ نہیں کر رہے۔ ایک ٹویٹر پوسٹ میں ٹسک نے تحریر کیا ہے کہ یورپی یونین سے بڑھ کر امریکہ کا کوئی اتحادی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دفاع پر ہم روس کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اتنا ہی جتنا کہ چین کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور توقع ہے کہ یہ ہماری سلامتی کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے۔ نیٹو سربراہان سے ملاقات کے لیے برسلز کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایئر فورس ون میں سوار ہوتے ہوئے ٹرمپ نے ٹسک کے اس بیان کو مسترد کیا کہ امریکہ کے پاس اتحادیوں کی کمی ہے۔ ٹرمپ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہمیں بہت سارے اتحادیوں کا ساتھ حاصل ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے نے دیرینہ اتحادی جیریمی ہنٹ کو وزیر خارجہ تعینات کیا ہے۔ اس سے پہلے بوریس جانسن نے پیر کروز کابینہ سے اختلاف کی بنا پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ ہنٹ جو سابق وزیر صحت ہیں پہلے بریگزٹ کے خلاف تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اور برطانیہ کے وزیر دفاع نے خاتون کی موت کا ذمہ دار روس کو قرار دیا ہے جو اس اعصابی زہریلی گیس سے ہلاک ہوئیں جس کا حملہ مارچ میں ایک سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی پر ہوا تھا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع گیوین ولیمسن نے پیر کروز پارلیمنٹ کو بتایا کہ ڈان اسٹرگس کی موت کا الزام روس پر عائد ہوتا ہے۔ اور پیر کروز میانمار میں ایک جج نے فیصلہ دیا ہے کہ خبر رساں ادارے رائٹر کے 2 صحافیوں کو روہنگیا کے بحران پر رپورٹنگ کر کے مبینہ طور پر رازداری سے متعلق ملک کے قوانین توڑنے پر مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ 32 سالہ والون اور 28 سالہ کیاوسو دسمبر میں اپنی گرفتاری کے بعد سے حراست میں ہیں اور ان کے بحران کے شکار ریاست راخن میں جہاں میانمار کے مسلم اقلیتی مسلمان روہنگیا رہتے ہیں ایک فوجی پکڑ تھکڑ سے منسلک ہونے کی افشا ہو جانے والی حساس نوعیت کی خبر معلومات اپنی ملکیت میں رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کئی ماہ کی ابتدائی سماعتوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے تمام بلدیاتی اداروں کے سربراہوں کو معطل کر دیا ہے، جبکہ فوجی اہلکاروں کو میجسٹریٹ کا درجہ اول کا اختیار دے دیا ہے اور اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق ملک کے تمام بلدیاتی اداروں کے سربراہان کو معطل کر دیا گیا۔ اس بارے میں پاکستان الیکشن کمیشن کے سابق سربراہ کنور دلشاد اور پلڈیک یو ایس اے کے تجزیہ کار بلال محبوب کے تجزیوں پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سربراہ کنور دلشاد نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں پاکستانی فوج کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات دینے کی وجوہات یہ بتائیں۔
ہمارے ہاں ماضی میں یہ ہوتا رہا، 2013 میں دیکھیے، باقی الیکشن دیکھیں، جب پولنگ اسٹیشن پر گڑبڑ ہوئی، مار آیا، اٹیک کیا، تو پریزائڈنگ آفیسر نے وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے جو مجسٹریٹ پاور دی جاتی ہے پریزائڈنگ آفیسر کو۔ اس وقت جو ہے پولیس ہے وہ تعاون نہیں کرتی، پولیس کو بلاتا ہے، پولیس آگے نہیں بڑھتی۔ اس کو روکنے کے لیے جب بھی آرمی کا ایک نوجوان کھڑا ہوگا، اس کے سامنے اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو آسانی سے اپنی منسٹریل پاور جو ہے وہ استعمال کر سکے گا۔ حالات ہمارے ایسے چل رہے ہیں، اس لیے ملک کے اندر لا آرڈر کی صورتحال بھی پیدا ہو رہی ہے، سیاسی پارٹیوں میں بھی بڑی گرما گرمی ہے، آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا گیا کہ کہیں پولیس اسٹیشن پر گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی انڈیویجل پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ پولیس اسٹیشن پر قبضہ نہ کر لیں یا پولیس ایجنٹس کو باہر نہ نکال دیں۔ اس کو روکنے کے لیے انہوں نے آرمی کا سارا سیٹ اپ کیا گیا۔
کنور دلشاد کا کہنا تھا کہ اس کی دوسری بڑی وجہ ملک کی موجودہ صورتحال ہے۔
اس میں 2013 کے انتخابات میں ٹھیک ہے اور دہشت گردی کے خطرات تھے، بالکل درست رہا ہے، پاورفل حالات ایسے خراب جا رہے تھے، لیکن موجودہ حالات میں آپس میں جو اختلافات آ رہے ہیں پارٹی کے مابین، کیونکہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی، ان کی صاحبزادی تو ہو گئی، تو ان کے داماد کو ہو گئی، اس سے اندر ایک خاص جو ان کے حامی ہیں اس پارٹی کے، ان کے اندر شدید غصہ بھی ہے، شدت پسندی بھی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آئندہ چند دنوں میں اور مزید جو ہے وہ گرفتاریاں ہونی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے محسوس ہی کر رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس اسٹیشن پر دونوں پارٹیوں میں آپس میں تصادم نہ ہو جائے۔
پاک انسٹیٹیوٹ آف لیگل ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ ماضی کی نسبت اتنی بڑی تعداد میں فوجوں کی تعیناتی ان کی سمجھ سے باہر ہے۔
لیکن جو چیز بڑی سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے کسی بھی الیکشن کی نسبت اتنی بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں کی تعیناتی، اور وہ بھی پولنگ اسٹیشنوں کے اندر ان کی تعیناتی، اور پھر ان کے ذمے یہ کام بھی کہ وہ ریزلٹ ٹرانسمیشن کا کام بھی کریں گے، یہ چند باتیں جو ہیں وہ میری کم از کم سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی مصلحت کیا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان کی اتنی بڑی تعداد میں ضرورت ہی کیوں پیش آئی، لیکن اگر ضرورت پیش آئے گی تو پھر یہ سیکنڈری بات ہے اور یہ آٹومیٹک بات ہے کہ ان کو خیالات تو دینے ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے کسی کو روکنا ہے کسی کام سے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس میجسٹریسی کے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس بھی ہوتے ہیں، تو ان کے پاس بھی ہوں گے اگر انہیں کوئی اختیار دیا گیا ہے۔
احمد بلال کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں جب دہشت گردی عروج پر تھی اس وقت 75,000 فوج کے ساتھ کام سر انجام دیا گیا، لیکن آج اس سے کئی گنا زیادہ فوجیوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کے کنور دلشاد کا کہنا تھا،
اس میں 2013 کے انتخابات میں ٹھیک ہے اور دہشت گردی کے خطرات تھے بالکل درست رہا ہے, پاورفل حالات ایسے خراب جا رہے تھے, لیکن موجودہ حالات میں آپس میں جو اختلافات آ رہے ہیں پارٹی کے مابین, کیونکہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی, ان کی صاحبزادی تو ہو گئی, تو ان کے داماد کو ہو گئی, اس سے اندر ایک خاص جو ان کے حامی ہیں اس پارٹی کے, ان کے اندر شدید غصہ بھی ہے, شدت پسندی بھی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب آئندہ چند دنوں میں اور مزید جو ہے وہ گرفتاریاں ہونی ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے محسوس ہی ذرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پولنگ اسٹیشن پر دونوں پارٹیوں میں آپس میں تصادم نہ ہو جائے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ملک میں شفاف انتخابات کی غرض سے کیا گیا ہے. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں فون ایپ کے ذریعے ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی بین الاقوامی کمپنی کریم نے رواں ماہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات سے پہلے متنازعہ مارکیٹنگ مہم چلانے پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ہونے والی سخت تنقید کے بعد اپنے صارفین سے معذرت کر لی ہے. اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
ان پرومو کوڈز پر کریم کو استعمال کرنے والے بعض افراد نے تحفظات اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے آئندہ انتخابات سے پہلے رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش سے تعبیر کیا ہے. تاہم بعض لوگ سوشل میڈیا پر اس مہم کی حمایت بھی کر رہے ہیں. کریم کی انتظامیہ کی طرف سے ٹویٹر پر جاری ہونے والے ایک بیان میں صارفین کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے پر معذرت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کریم سیاسی طور پر غیر جانبدار ہے اور پاکستان میں انتخابات سے متعلق ان کی ٹیگ لائن میں تمام مقبول سیاسی نعروں کو شامل کیا گیا ہے اور ان کا مقصد صرف ہر ایک کو پولنگ اسٹیشن تک لے جانا ہے. اپنی مارکیٹنگ مہم کے ایک اقدام کے طور پر ٹویٹر پر ہیش ٹیگ ڈیموکریسی کے ذریعے کریم نے ٹیگ لائن کے طور پر متعدد پرومو کوڈز جاری کیے تھے جو بظاہر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور تحریک انصاف کی حمایت میں تھے. کریم نے یہ پروموز مجھے کیوں نکالا, دیکھو دیکھو کون آیا, کیپٹن آیا, کیپٹن آیا, کریم تیرے جانسار, بے شمار بے شمار اور میرے عزیز ہم وطنوں جیسے نعروں کی صورت میں جاری کیے گئے تھے. کریم کا موقف ہے کہ ان پرومو کوڈز کا مقصد ان کے بقول عام انتخابات سے پہلے ووٹروں کو اپنے ووٹ کو استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. تاہم سماجی میڈیا پر ان پروموز کو متنازع قرار دیتے ہوئے انہیں انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے. سیاسی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی مظہر عباس نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
چلیں ٹھیک ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم ہیں, ہم نے یہ سائیڈ لی ہے, لیکن پرابلم آتی ہے جب آپ کہتے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل پرسن ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن اس کیمپین کا یا اس ڈیبیٹ کا امپریشن اور پرسیپشن یہ بنتا ہے کہ نہیں, آپ بہت زیادہ بالکل ون سائیڈڈ ہیں, ون سائڈڈ چل رہے ہیں, تو اس سے ان کو آگے چل کے نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ میں صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں نقصان کا, تو ان کو ان کے بزنس انٹرسٹ ہرٹ ہو سکتے ہیں.
تاہم بعض افراد اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں. جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے میڈیا فار ڈیموکریسی سے منسلک صدف خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
جی میرے خیال میں چونکہ ایک پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ ہے تو شاید جو تنقید ہو رہی ہے وہ اتنی سرپرائزنگ نہیں ہے. ظاہر ہے لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی انسیت ہوتی ہے اور ان کو کسی ایک وٹی کیمپین میں کسی حد تک کسی جوک کے طور پر استعمال کرنے سے شاید لوگوں کو کچھ افینسو لگ رہا ہو, لیکن جہاں تک میری اپنی رائے ہے آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا کریٹو طریقہ تھا لوگوں کو انگیج کرنے کا ایک پولیٹیکل کنورسیشن میں, اور مجھے یہ بات بہت زیادہ کنسرننگ اس لیے نہیں لگتی کیونکہ اگر آپ پوری کیمپین دیکھیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سلوگن کو استعمال کیا گیا تھا.
رواں ہفتے ہی سماجی میڈیا کے معروف پلیٹ فارم فیس بک کی انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی انتخابی عمل میں اپنے پلیٹ فارم کے ممکنہ غلط استعمال کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں اور انتخابی امیدواروں کے فیس بک پیجز کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اسامین, اب سے کچھ دیر قبل ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ منگل کے روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اس دوران انہوں نے انتخاب میں فوج کے کردار پر مفصل بریفنگ دی. اس بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم رانا. جی رانا, آپ بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کچھ کہا اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی خالد صاحب، آج ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف بھکو نے آج یہاں پر راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا جو انتخابات کے حوالے سے تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ چیزیں بھی برداشت کی ہیں جو عام حالات میں نہیں کرتے، جبکہ خلائی مخلوق جس کا بہت دنوں سے تذکرہ ہو رہا تھا، اس کے حسن کا یہ کہنا تھا کہ فوج خلائی نہیں بلکہ رب کی مخلوق ہے، اور عوام جسے منتخب کریں گے ہمیں وہ وزیر اعظم قبول تو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ایسے شکوک و شبہات کی باتیں ہوتی رہی کہ وہاں پر پاک فوج کی جو انتخابات میں ان کی شمولیت ہے، لیکن یہ صرف اور صرف سیکیورٹی کے لیے ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے قبل 1997 کے الیکشن میں فل سیکیورٹی کے لیے موجود تھے، 2008 کے الیکشن میں کوئک ایکشن فورس نے جو تھے وہ الیکشن میں ڈیوٹی دی تھی، اور انتخاب کے دوران جو ووٹ ہے اس کا مقصد صرف فوج کو تعیناتی گئی ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی انتخابی بے ضابطگی ہوئی تو اسے ٹھیک کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، پاک فوج کا کام صرف اور صرف سیکیورٹی فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو پرنٹنگ مٹیریل کے حوالے سے جو بات تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ پرنٹنگ مٹیریل کی تفصیل کرنا ہمارا کام ہے، ہمیں 372,000 جوانوں کی ضرورت ہے، 21 جولائی تک چھپائی کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اور 22 جولائی تک ہماری سیکیورٹی اس مرحلے کی مکمل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فوج کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم نے غیر سیاسی رہتے ہوئے الیکشن کمیشن کی مدد کرنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حساس پولنگ اسٹیشن میں 2 جوان اندر اور 2 جوان باہر تعینات کیے جائیں گے، اور پولنگ اسٹیشن کے اندر جوان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ کسی غیر متعلقہ شخص کو اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، جبکہ پولنگ اسٹیشن کے باہر جو امن و امان کی تمام تر ذمہ داری ہوگی وہ پولیس کی ہوگی۔ جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ان سے بات ہوئی کہ ان کی حمایت کا الزام جو ہے ان کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے، پاک فوج کے اوپر کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسا کون سا الیکشن ہوا ہے جس سے پہلے کسی سیاسی جماعت یا سیاستدانوں نے دھاندلی کا الزام نہ لگایا ہو، اور اس نے کہا کہ کون سا ایسا الیکشن ہوا جس میں کسی نے سیاسی پارٹیاں پہ تبدیل نہ کی ہو۔ یہ الیکشن کا موقع ہے اور تمام پارٹیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن پاک فوج جو ہے وہ گزشتہ 15 سال سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اس سے محکمہ زراعت کے حوالے سے جو پچھلے دنوں باتیں ہوئی تھیں، ملتان کا جو واقعہ تھا اس سے بھی انہوں نے بالکل قطع تعلقی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ پاک فوج کے ذریعے اثر نہیں ہوا، جبکہ آئی ایس آئی کے ایک جنرل فیض کا نام جو تھا وہ بھی کافی دنوں سے اس حوالے سے آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض سے متعلق بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جنرل فیض کا نام لینے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کی آدھی جنگ جنرل فیض کا ڈپارٹمنٹ انجام دیتا ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ رانا کے یہ اس بارے میں سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا ہے، وہ کیا تاثر لے رہی ہیں فوج کے اس کردار کے بارے میں؟
جی بالکل، ابھی تک جو پاکستان مسلم لیگ نون جو اس حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر سب سے زیادہ متاثرہ جماعت ہے، ان کی طرف سے رد عمل نہیں آیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو وہاں ان کا جو بیان آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ پاک فوج کا جو کام ہے وہ صرف اور سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، ان کے اوپر الزامات عائد کر کے ایک ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے نام لیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیا، اور کہا کہ یہ پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا کام صرف اور صرف الیکشن کے دوران سیکیورٹی فراہم کرنا ہے۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ جو فوجی اہلکاروں کو میجسٹریٹ کا درجہ اول کا اختیار دیا گیا ہے، اس بارے میں بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے؟
جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اس حوالے سے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق جتنے بھی فوجی افسران ہیں وہاں پر جو کمیشنڈ آفیسرز ہیں ان کو وہاں پر مجسٹریٹ درجہ اول کے جو ہے وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، جس کے مطابق وہ اگر کوئی بے ضابطگی وغیرہ وہ پاتے ہیں تو وہ وہاں پر موقع پر ہی احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر سیکیورٹی اہلکار ہوں گے وہ وہاں پر اندر بھی تعینات ہوں گے اور باہر بھی تعینات ہوں گے، لیکن یہ صرف ایسا جو ہے وہ حساس پولنگ اسٹیشن کے لیے ہے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری تمام بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کے چیئرمینوں کو بھی آج معطل کرنے کا احکامات کر دیے گئے ہیں، اور 25 جولائی تک یہ تمام احکام معطل رہیں گے۔
بہت شکریہ عاصم رانا آپ کا۔ تو یہ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے تھے عاصم علی رانا، جن سے ہم تفصیلات معلوم کر رہے تھے۔ اور بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں علیحدگی پسند عسکریت پسندوں اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک جھڑپ میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کو عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے مابین ہوئی ایک جھڑپ اور اس دوران مظاہرین پر فوج کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ جھڑپ کے دوران ہی ایک ادھیڑ عمر کا شہری حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گیا۔ محمد اسحاق نائکو نامی شہری کے رشتہ داروں کا دعویٰ ہے کہ اس پر اس وقت دل کا دورہ پڑا جب اسے بتایا گیا کہ جنوبی ضلع شوپیان کے کندلن نامی گاؤں میں بھارتی فوج کے آپریشن کے دوران جو 2 عسکریت پسند پھنس گئے ہیں ان میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے۔ بعد میں شہری کو دی گئی اطلاع غلط ثابت ہوئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ایک نجی مکان میں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے جھڑپ میں کلدم جیش محمد کے دو عسکریت پسند سمیر احمد شیخ اور بابر ہلاک، اور بھارتی فوج کے ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر سمیت دو سپاہی زخمی ہو گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں میں سے ایک مقامی باشندہ تھا جبکہ اس کا ساتھی پاکستانی شہری ہے۔ عہدیداروں کے مطابق گولیوں کے تبادلے میں چند شہری بھی آ گئے جن میں سے ایک بعد میں اسپتال میں چل بسا، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے آغاز پر ہی مقامی لوگوں نے گھروں سے باہر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے، بعد میں ان کے اور حفاظتی دستوں کے درمیان تصادم ہوا۔ فوج نے مظاہرین پر گولی چلا دی، چھرے والی بندوقیں استعمال کیں اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں درجنوں شہری زخمی ہو گئے۔ فائرنگ میں شدید طور پر زخمی ہونے والا ایک نوجوان جس کی شناخت تمثیل احمد خان کے طور پر کی گئی ہے سری نگر کے ایک اسپتال میں چل بسا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچ گئے ہیں، اور ادھر سعودی عرب کے دارالحکومت جدہ میں افغانستان میں امن سے متعلق علماء کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات مبشر علی زیدی کی رپورٹ میں۔
مائک پومپیو ویتنام سے کابل پہنچے اور افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ اس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال اگست میں خطے سے متعلق جس حکمت عملی کا اعلان کیا تھا وہ اس پر پیش رفت کا جائزہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے افغان عوام کو بتایا کہ امریکہ ان کی حمایت کرتا ہے، جبکہ طالبان کو واضح پیغام دیا کہ امریکی افواج کے رخصت ہونے کا انتظار نہ کریں۔ ادھر جدہ میں او آئی سی اور سعودی حکومت کے زیر اہتمام افغانستان میں امن و استحکام کانفرنس آج ہو رہی ہے، جس میں افغانستان کے علماء کے علاوہ دوسرے ملکوں کے مذہبی اسکالرز بھی شرکت کر رہے ہیں۔ طالبان کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک نہیں۔ ایک طالبان ترجمان نے چند دن پہلے افغان علماء پر زور دیا تھا کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں کیونکہ سعودی عرب، ملائیشیا اور پاکستان میں ہونے والے اجلاس طالبان کو کمزور کرنے کے امریکی منصوبے کا حصہ ہیں۔ سابق سفارتکار ظفر ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ڈو مور کے مطالبات کی وجہ سے پاکستان اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ طالبان اب اس پر اعتبار نہیں کر رہے۔
پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان اور امریکہ کا رابطہ رہے اور اگریمنٹ بھی ہو، مگر دیکھیے اگر آپ کوئی ڈیٹ فکس نہیں کریں گے اور صرف پاکستان کو یہ کہیں گے اور پریشر ڈالو، جاؤ مارو، جاؤ لڑو، تو ظاہر ہے ایک دن آئے گا جو، اور وہ دن آ گیا ہے کہ طالبان کہہ رہے بھائی تم تو امریکہ کے پٹھو ہو، ہم کیوں تمہاری بات سنیں۔ سعودی عربیہ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں تم تو امریکہ کے پٹھو ہو، ہم تمہاری کیوں بات سنیں۔
دائیں بازو کے دانشور فرید پراچا کا کہنا ہے کہ طالبان اس لیے مذاکرات پر راضی نہیں ہو رہے کہ ماضی میں ان سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے، وہ مذاکرات کو اب اپنے لیے جال سمجھ رہے ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کو شامل ہونا چاہیے اور امن ہونا چاہیے، البتہ یہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ طالبان کیوں نہیں شامل ہو رہے اور اعتماد کی فضا کیوں متاثر ہوئی ہے، اور ماضی کے اندر اگر کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں تو ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مذاکرات پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، یا یہ کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی ہمیں مذاکرات جو ہیں وہ ایک ٹریپ ہے۔
دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان مذاکرات کریں تاکہ افغانستان میں امن آئے، پاکستان کے اصرار کی وجہ سے طالبان خفا ہو گئے ہیں۔
شاید جس کا امریکہ کے پاس اتنا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جتنا پاکستان کو اس وقت طالبان کی طرف سے دباؤ ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوں تاکہ سیاسی جو پروسیس ہے وہ شروع ہو سکے۔ تو میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ پاکستان سے اس وقت نالا ہے اور پاکستان کو بھی امریکہ اور افغانستان کے بریکٹ میں ڈال رہے ہیں۔
دانشوروں اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افغان حکومت اور طالبان پر اثر رکھنے والے حلقوں کو مذاکرات سے پہلے اعتماد سازی کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ طالبان مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے اور افغانستان میں امن ممکن نہیں ہو سکے گا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں تجارتی اور معاشی امور سے متعلق غیر سرکاری ادارے پاکستان بزنس کونسل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس بارے میں محمد جلیل تفصیل بتا رہے ہیں۔
پاکستان بزنس کونسل کے سربراہ احسان ملک کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومت نے اپنے تجارتی خسارے اور معیشت کو درپیش فوری چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مختصر مدت کے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں چین سے $1 ارب کے قرضے کی فراہمی اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اجرا شامل ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ آئندہ حکومت کے لیے ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ایک بار پھر بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
اگر کوئی چوائس ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ کنسیڈر کی جاتی، وہ جتنی باقی چوائسز ہیں نا وہ صرف شارٹ ٹرم مینجمنٹ کی ہیں۔ اگر حکومت مثال کے طور پہ چاہتی ہے کہ 3 مہینے ڈیلے کر دے IMF جانا، تو وہ گزارا ہو جائے گا، وہ چین سے بھی آ جائے گا پیسہ، کہیں اور سے بھی ہو سکتا ہے آ جائے، کچھ یہ ایمنسٹی وغیرہ سے آ جائے گا۔ تو لیکن آپ کا جو پر یعنی ہر مہینے $1.5 بلین ڈرین ہو رہا ہے، رائٹ، $1.5 بلین کی ڈرینیج کے سبب سے آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ ناکافی ہیں۔
تاہم انہوں نے کہا کہ صرف IMF سے رجوع کرنا کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آئندہ حکومت کو اقتصادی شعبے میں دورست اصلاحات بھی وضع کرنی ہوگی۔
IMF جانا تو ہے، وہ ایک ڈسپلن آپ کو دیتا ہے، ایک ریگر دیتا ہے، لیکن ود ان دیٹ فریم ورک آپ کو یہ سب باتیں کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کو ڈومیسٹک انڈسٹری کو آپ فروغ کریں۔ ہم ایک تھرسٹ کہتے ہیں میک ان پاکستان، آپ کو وہ میک ان پاکستان اڈاپٹ کرنا پڑے گا ایز اے انیشیٹو، ایز این اپروچ، ایز اے تھرسٹ، ایز اے اسٹریٹجی، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ آپ فری ٹریڈ اگریمنٹ جو آپ نے جو غلط قسم کے فری ٹریڈ اگریمنٹ کیے ہوئے ہیں ان کو آپ ری نیگوشیٹ کریں، جو کہ چین کے ساتھ آپ آلریڈی کر رہے ہیں۔ آپ اپنا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کو ریشنلائز کریں۔
رواں سال مئی کے اواخر میں اپنی مدت پوری کرنے والی مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیر مملکت برائے امور خزانہ رانا افضل نے پاکستان بزنس کونسل کے تجویز کردہ معاشی ایجنڈے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ ان کی حکومت نے کئی معاشی اصلاحات وضع کیں جن کے نتائج ان کے بقول مستقبل میں سامنے آئیں گے۔
یہ ایک بہت بڑا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ایک فائلر اور نان فائلر، ایک ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر کا ڈفرنس کریٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے ٹیکس ریکوری کو تقریباً ڈبل کر دیا، اور ہمارے اور بھی ریفارمس ہیں جس میں اب آٹومیشن آ رہی ہے، ڈیٹا بینکس آ رہے ہیں۔ ان 5 سال میں ہر چیز تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، لیکن بہت ساری چیزیں جو چینجز ہیں ان پروسیس بھی ہیں اور ہو بھی گئی ہیں۔
پاکستان میں اقتصادی ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ عام انتخابات کے نتیجے میں بننے والی نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا اور اولین چیلنج ملکی معیشت کو بہتری کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے اپنی ایک رپورٹ میں بھارت کی ریاستوں 36 گڑھ، جھارکھنڈ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح تصادم کے دوران بچوں کے متاثر ہونے کی بات کی ہے، جس پر بھارت نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے مسلح تصادم کے دوران بچوں کے متاثر ہونے سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی رپورٹ پر اظہار مایوسی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں ایسے واقعات بھی شامل کر دیے گئے ہیں جو مسلح تصادم یا عالمی امن و سلامتی کی تعریف کے دائرے میں نہیں آتے۔ مذکورہ رپورٹ بھارت کی ریاستوں 36 گڑھ، جھارکھنڈ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے مسلح تصادم میں بچوں کے متاثر ہونے سے متعلق ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کو مسلسل ایسی رپورٹیں موصول ہو رہی ہیں جن میں نکسلی سرگرمیوں سے متاثر ریاستوں بالخصوص چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ میں مختلف تنظیموں میں بچوں کی بھرتی اور ان کے استحصال کی باتیں کہی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نائب نمائندے تنمے لال نے اقوام متحدہ اجلاس میں اس موضوع پر ہونے والی بحث کے دوران کہا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 1379 میں جو باتیں کہی گئی ہیں سیکرٹری جنرل کی رپورٹ ان پر کھری نہیں اترتی۔ نکسلی سرگرمیوں اور مسلح تصادم کے واقعات پر گہری نظر رکھنے والے ایک سینئر تجزیہ کار رئیس احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل درست ہے کہ بھارت میں مسلح تصادم کی وجہ سے بچے بری طرح متاثر ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ دونوں جانب سے ہونے والے مقابلے میں پھنس کر اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2013 میں جھارکھنڈ میں ہونے والے تصادم میں غالباً 7 بچے بھی ہلاک ہوئے تھے۔ بقول ان کے بعض اوقات اسکولوں کو خالی کرا لیا جاتا ہے اور وہاں مستقل طور پر سیکورٹی فورسز کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے لیے نئے جج کو نامزد کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن نے اس بارے میں جو رپورٹ دی ہے اسد نذیر سے سنتے ہیں۔
سپریم کورٹ کے جج انتھونی کینیڈی کی ریٹائرمنٹ کے بعد صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے نئے جج کی نامزدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ بیٹ کے ویناؤ قدامت پرست نظریات کے حامل جج ہیں اور ان کے نام کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا،
جج کیوانو کرنٹلی ٹیچز ایٹ ہارورڈ، یل اینڈ جارج ٹاؤن۔
جج کیوانو ہارورڈ، یل اور جارج ٹاؤن یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہیں، انہیں قانونی حلقوں میں قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جسٹس کیوانو کیتھولک عقیدے کے ماننے والے ہیں اور بعض اہم اور سیاسی طور پر حساس قومی معاملات کے بارے میں جو قدامت پسند نظریات رکھتے ہیں ان پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ جج کیوانو کا کہنا ہے،
If confirmed by the Senate, I will keep an open mind in every case.
اگر سینٹ نے میری نامزدگی کی توثیق کر دی تو میں ہمیشہ امریکی آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کے حق میں فیصلے دوں گا۔ امریکی سینٹ میں کیوناؤ کی توثیق کے سلسلے میں سینٹ میں خاصی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں قدامت پرستوں کی اکثریت کو روکنے کی بھرپور کوششیں کریں گے۔ سینیٹر کرسٹائن جل برینڈ کہتی ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا چیز دو پر لگی ہوئی ہے، خاص طور سے خواتین کی آزادی سے متعلق معاملات۔ ہمیں یہ حق ملنا چاہیے کہ ہمارے کب اور کتنے بچے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے معاملات کی ماہر ایمینڈا ہولس کہتی ہیں،
There are very few surprises about nominees anymore.
اس نامزدگی پر بہت کم حیرت ہوئی ہے، ان کی توثیق کے سلسلے میں صرف تاخیر ہو سکتی ہے، مسترد ہونے کا امکان انتہائی کم ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جان کارنین کہتے ہیں،
But I assure you, we will not back down from the fight and we will see President Trump's nominee confirmed on a timely basis consistent with previous nominees.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے نامزد امیدوار کی توثیق ہو جائے گی اور یہ اپنے وقت پر ہوگی۔ دوسری طرف حزب مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر کہتے ہیں، بہت سے اہم معاملات ابھی تک معلق ہیں، مزدوروں کی تنظیم سازی، سیاست میں کالے دھن کا استعمال، ہر امریکی کو اپنی پسند کی شادی اور ووٹ کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججوں کی تعداد میں اضافہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اپنے عہدے صدارت کے دوران 2 ججوں کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر نامزد کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کی وزیراعظم تھیریسا مے نے بوریس جانسن کے استعفے کے بعد جرمی ہنٹ کو پیر کے روز نئے وزیر خارجہ کے طور پر تعینات کیا ہے۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
مسٹر ہنٹ، جو سابق وزیر صحت بھی ہیں، اس سے قبل بریگزٹ کے مخالف رہے ہیں، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب بریگزٹ کے حق میں ہیں، اور خیالات میں اس تبدیلی کی وجہ انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات میں ان کے متکبرانہ رویے کو قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
My principal job at a time of massive importance for our country
مشکل کی اس گھڑی میں میرا بنیادی کام یہ ہے کہ میں وزیر اعظم تھریسا مے کے پیچھے کھڑا رہوں، یعنی ان کی حمایت کروں۔ اسی طرح ہم اس ہفتے کابینہ میں اتفاق رائے سے ہونے والے فیصلے کی بنیاد پر یورپی یونین کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے پیش نظر اپنے ملک کا استحکام ہے اور ایک پر اعتماد برطانیہ ہے۔ یہ الفاظ تھے نئے وزیر خارجہ جرمی ہنٹ کے۔ مسٹر جانسن نے اپنے استعفے کے ساتھ لکھے گئے خط میں یہ شکوا کیا ہے کہ تھریسا مے کا یورپی یونین کے ساتھ قریبی تجارتی تعلقات کا منصوبہ نصف انخلا یا سیمی بریگزٹ کے مترادف ہے، جس کے ساتھ برطانیہ نو آبادی نظام کی جانب جا سکتا ہے۔ جانسن کا استعفی اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب برطانیہ کے بریگزٹ کے وزیر ڈیوڈ ڈیوس اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں۔ تھریسا مے نے ڈومینک راب کو ڈیوڈ کی جگہ بریگزٹ کے وزیر کے طور پر تعینات کیا ہے۔ مسٹر ڈیوڈ ڈیوس نے برطانیہ کی یورپی یونین سے انخلا کی تھریسا مے کی اسٹریٹجی کو خطرناک قرار دیا ہے۔ وزیراعظم کی جماعت کے کئی ارکان نے برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلا کے تھریسا مے کے طریقہ کار پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، جس سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ممکن ہے اس معاملے پر انہیں اعتماد کا ووٹ نہ مل پائے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے حال ہی میں شمالی کوریا کا ایک اور دورہ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے اس دورے کے بعد امریکہ کے رویے کے خلاف خاصا منفی رد عمل ظاہر کیا، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اب بھی پر امید ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات صحیح سمت میں جاری ہیں۔ وائس آف امریکہ کے سفارتی نامہ نگار سنڈی سین نے اس بارے میں جو رپورٹ دی ہے وہ سنتے ہیں اسد نذیر سے۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر پیر کے روز پومپیو نے شمالی کوریا کے اپنے حالیہ دورے کے نتائج کے بارے میں خوش امیدی کا اظہار بھی کیا۔
We still have a long ways to go, but the commitment that the North Koreans made, frankly, that Chairman Kim personally made,
ابھی ہمیں ایک لمبا راستہ طے کرنا ہے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم نے ذاتی طور پر صدر ٹرمپ سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کروانے کے لیے ہمیں مزید زور ڈالنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ کم جونگ ان اس معاہدے پر عمل کریں گے جس پر انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ ادھر امریکہ کی خوش امیدی کے برخلاف شمالی کوریا کی طرف سے منفی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور کنٹرول کے سینٹر کے ایک تجزیہ کار جیمز میکیون کا کہنا ہے، شمالی کوریا واضح طور پر ایک دیوار کھڑی کر رہا ہے جبکہ امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے کہ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو جلد از جلد ختم کرے، مگر اس وقت بدقسمتی سے ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جاری مذاکرات کے آئندہ کیا نتائج نکلتے ہیں۔ جیمز میکیون کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت وزیر خارجہ مائک پومپیو ان مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ بطور امریکی وزیر خارجہ ان کے سامنے دیگر اہم عالمی امور بھی ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے لیے کسی اور تجربہ کار سفارتکار کو یہ ذمہ داری سونپ دیں اور خود دیگر عالمی معاملات کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کی نگرانی بھی کریں، یہی ایک بہتر طریقہ ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان یہ طے ہونا باقی ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو مکمل طور سے ترک کر دینے کا کیا مطلب ہے اور کس حد تک شمالی کوریا اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام سے دستکش ہوگا۔ اس مسئلے کو حل کرنا ایک دشوار اور پیچیدہ مذاکراتی عمل ہے جس کی کامیابی کے بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان اس ماہ ہیلسنکی میں ایک ملاقات طے ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ سن 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ دوسری جانب یہاں امریکہ میں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی روس کے ساتھ ساز باز پر ابھی تک تحقیقات جاری ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ پیٹسی ویڈا کوساوارا کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
کہا جا رہا ہے کہ روس کی مداخلت سے متعلق تحقیقات صدر ٹرمپ کے دور کا سب سے بڑا ریالٹی شو ہے۔ جنوری سن 2017 میں امریکی خفیہ ایجنسیاں اس نتیجے پر پہنچیں کہ روس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرتے ہوئے سن 2016 کے انتخابات میں مداخلت کی تھی۔ مئی سن 2017 میں رابرٹ مولر کو خصوصی تحقیقات کا سربراہ مقرر کیا گیا، جن کے ذمے روس اور ٹرمپ کی انتخابی مہم کے درمیان ممکنہ ساز باز کا پتہ لگانا تھا۔ صدر ٹرمپ اسے محض الزام تراشی قرار دیتے ہیں۔ جون میں ڈیموکریسی فنڈ ووٹر اسٹڈی گروپ کی ایک رپورٹ سامنے آنے سے ظاہر ہوا کہ ٹرمپ کے حامیوں کی سوچ یہ ہے کہ تحقیقات منصفانہ طور پر نہیں ہو رہی۔ تاہم اس رپورٹ کے مصنف رابرٹ گریفن کا کہنا ہے کہ نصف کے قریب امریکی سمجھتے ہیں کہ تحقیقات منصفانہ ہیں۔ رابرٹ گریفن کہتے ہیں،
People generally think that the investigation is fair. They think the charges,
لوگ عمومی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ تحقیقات شفاف ہیں اور یہ کہ اگر الزامات درست ثابت ہوئے جو کہ سنگین نوعیت کے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ صدر کی جانب سے کسی بھی قسم کی مداخلت نامناسب ہوگی، وہ چاہے عام معافی کی صورت میں ہو یا مولر کو ہٹانے کے بارے میں۔ منصفانہ یا غیر منصفانہ، ریپبلکن جماعت کے قانون ساز بے صبرے ہو رہے ہیں۔ جنوبی کیرولائنا سے ریپبلکن جماعت کے رکن کانگریس ٹرے گاؤڈی کہتے ہیں،
If you have evidence of wrongdoing by any member of the Trump campaign presented,
اگر آپ کے پاس ٹرمپ کی انتخابی مہم کے کسی بھی رکن کی بدعمالی کے خلاف ثبوت موجود ہیں تو پھر اسے گرینڈ جیوری کے سامنے پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ صدر نے کوئی نامناسب قدم اٹھایا ہے تو اسے امریکی عوام کے سامنے لے کر آئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن 16 جولائی کو فن لینڈ کے شہر ہیلسنکی میں ملاقات کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے وزیر دفاع نے مہلک اعصابی گیس کی وجہ سے ہلاک ہونے والی خاتون کی موت کا الزام روس پر عائد کیا ہے۔ یہ وہی اعصابی گیس ہے جو سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کی موت کی وجہ بنی تھی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
برطانیہ کے وزیر دفاع گیون ولیمسن نے پیر کے روز پارلیمنٹ میں ڈان سٹرگس کی موت کا الزام روس پر عائد کیا۔ انہوں نے کہا،
The simple reality is that Russia has committed an attack on British soil.
یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ روس نے برطانیہ کی سرزمین پر حملے کا ارتکاب کیا ہے جو برطانوی شہری کی ہلاکت کا باعث بنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذمت نہ صرف ہم کر رہے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی اس واقعے کی مذمت کر رہی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ سوچنا بالکل درست نہیں ہے کہ خاتون کی موت کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہے۔ اتوار کے روز سیلزبری کے ایک اسپتال میں ڈان کی ہلاکت کے بعد پولیس نے چھان بین کا آغاز کر دیا۔ وہ 30 جون کو علیل ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی اس گیس سے متاثر ہوئے جس کا نام چارلز راولی تھا۔ راولی کو بھی نازک حالت کے تحت اسپتال میں داخل کیا گیا۔ نیل باسو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور دہشت گردی سے نمٹنے کے برطانوی ادارے کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
Their reaction was so severe. It resulted in Dawn's death and Charlie being critically ill.
ان پر اس کا بڑا سخت رد عمل ہوا جس نے ڈان اور راولی کو شدید متاثر کیا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ بھاری مقدار میں اس اعصابی گیس سے متاثر ہوئے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ انہوں نے گیس کے کنٹینر کو چھوا اور ہو سکتا ہے کہ اسے کھولنے کی کوشش کی ہو۔ تاہم ہم تاحال وہ کنٹینر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ناوی چوک کہلائی جانے والی زہریلی اعصابی گیس سے متاثر ہوئے۔ یہ وہی گیس ہے جس کے باعث مارچ میں روس کے سابق جاسوس اور ان کی بیٹی متاثر ہوئے تھے۔ برطانیہ نے سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپل کو زہر دینے کا الزام روس پر عائد کیا تھا۔ روس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابھی یہ بتانا قبل از وقت ہے کہ آیا دونوں کیسوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان میں شدید سیلابوں کے بعد بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ حالیہ سیلاب میں ملک میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی ہے اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتیسا ہوک نے اس بارے میں یہ رپورٹ تیار کی ہے جو پیش کر رہے ہیں رضی احمد رضوی۔
بارشیں تو رک گئی ہیں لیکن ہیروشیما کے علاقے میں زندگی معمول پر نہیں آئی، جہاں سوموار کے دن امدادی کارکن سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے بعد متاثرین کی تلاش کا کام کر رہے تھے۔ سوموار تک تقریباً 80 لوگ اب بھی لاپتہ تھے۔ خیال ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا جبکہ امدادی کارکن لاشیں نکال رہے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ابے نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے آئندہ غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We are increasing the number of self-defense forces to 73,000 members, so we're doing our utmost to rescue people.
ہم اپنے دفاعی فورسز کی تعداد کو 73,000 تک بڑھا رہے ہیں جو لوگوں کے بچاؤ اور مکینوں کی امداد کا کام کریں گے۔ تقریباً 20 لاکھ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ جن لوگوں کے مکانات سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے تباہ ہو گئے ہیں انہیں طویل المدت بنیاد پر امداد کی ضرورت ہوگی۔ بارشیں تو رک گئی ہیں لیکن سورج کی تپش کی وجہ سے لو لگنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے کہ کئی علاقوں میں بجلی اور پانی نہیں ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، ہمیں پشاور سے شمیم شاہد نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پختون تحفظ تحریک کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کراچی پولیس کے سابق افسر راؤ انور کو ضمانت پر رہائی کے فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اس فیصلے کے خلاف کل یعنی بدھ کے روز سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پختون تحفظ تحریک کا اعلیٰ سطحی اجلاس پشاور میں منظور پشتین کی صدارت میں ہوا، جس میں کور کمیٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے بعد پختون تحفظ تحریک کی کور کمیٹی میں شامل فضل خان ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم سمجھتے ہیں کہ بہت غلط فیصلہ کیا عدالت نے، ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت نے کراچی میں جو راؤنور کو ریلیز کر دیا۔ 444 بے گناہوں کے قاتل کے ساتھ پہلے ہی سے جو ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، اس کو اپنے گھر میں، اس کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر کے جو فیسلٹیز ان کو دی گئی تھی، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے۔ احتجاج ہمارا آج سے اعلان کر دیا ہے، کل سے سارے ملک میں، تمام شہروں میں، بڑے شہروں میں ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔
فضل خان نے بتایا کہ عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے، مگر اس سلسلے میں نقیب اللہ محسود کے والد کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا جائے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی سابق مرکزی سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم افراسیاب خٹک نے بھی اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے عدلیہ کو ایک مخصوص ریاستی ادارے کے سامنے بے بس قرار دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پیچیدہ ڈیزائن اور سفید پھولوں سے بنا ہوا عروسی لباس دلہن نے فخر کے ساتھ اپنی شادی میں زیب تن کیا۔ دلچسپ اور منفرد بات یہ ہے کہ یہ دیدہ زیب لباس ٹوائلٹ پیپر سے تیار کیا گیا تھا۔ امریکہ میں جون کا مہینہ شادیوں کے لیے مقبول ہے، اسی حوالے سے نیو یارک میں 14 سالانہ ٹوائلٹ پیپر ویڈنگ ڈریس کا مقابلہ ہوا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایلینا نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کاغذ سے نکلنے والی رگڑ کی آواز سے عروسی لباس کے مقابلے کی انفرادیت کا پتہ چلتا ہے، اور اسی لیے اس مقابلے میں اول آنے والی ڈیزائنر بڑے فخر سے کاغذ سے بنے ہوئے گاؤن کو دکھا رہی ہیں۔ ڈیزائنر سوزن نکولسن کا کہنا ہے،
This dress is worth 250 hours of hard work.
یہ لباس 250 گھنٹوں کی سخت محنت اور 32 رول ٹوائلٹ پیپر کاغذ، 32 سکاچ ٹیپ کے رول، گوند کی بہت سے بوتلوں کے ساتھ بنایا گیا۔ اس کام میں مدد دینے کے لیے محبت کرنے والے شوہر کا بھی ساتھ تھا۔ میں اس کو چپکانے میں مصروف تھی اور وہ ہمارے لیے کرنا تیار کر رہے تھے۔ سوزن کا تعلق امریکی ریاست جارجیا سے ہے۔ اگلے سال اس کی بیٹی بیانکا شادی کرنے جا رہی ہے، اور بیانکا نے اپنے اس اہم دن کے لیے ایک کاغذ سے بنے ہوئے شادی کے گاؤن کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے تخلیق کرنے والوں نے واقعی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا، خاص طور پر یہ سوچتے ہوئے کہ انہیں صرف ٹوائلٹ پیپر کا کاغذ، گلو، کینچی، سکاچ ٹیپ اور دھاگا استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ برینڈ رائس، جو کہ ڈیزائنر ہے، کا کہنا ہے،
I gotta tell you, from a distance, you can't tell if it's the real thing or what. I mean, the product itself.
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ حقیقی کپڑے کا بنا ہوا ہے یا کاغذ کا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی مہارت سے بنا ہوا ہے۔ مقابلے میں فاتح قرار پانے والے رونالڈو کروز کا کہنا ہے،
In one square, I spent like 1:30 minutes.
ہر ایک مربع کے اس ڈیزائن میں میں نے ہر رات 90 منٹ لگائے۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ اے میرے خدا، کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ اسے ختم کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے یہ کرنا پڑا۔ مقابلے کے فاتح کو $10,000 انعام میں ملے۔ ٹوائلٹ پیپر سے بنائے جانے والے یہ عروسی ملبوسات کی آخری منزل یہ مقابلہ نہیں، بلکہ وہ دن ہوگا جب نئی نویلی دلہنیں انہیں پہن کر اپنے پیا گھر رخصت ہوگی۔ گلروہ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کیوبا کی حکومت کمیونسٹ انتظامیہ کے ناقدین کو بدستور جیل میں ڈال رہی ہے. محکمہ خارجہ کی ترجمان حیدر نے کہا کہ امریکہ کیوبا میں سیاسی قیدیوں کے لیے اپنی گہری تشویش کا اعادہ کرتا ہے. ڈاکٹر ایریل روئز اورکیولا اور ڈاکٹر ایڈورڈو کارڈیٹ کے معاملات, جن دونوں کو انسانی حقوق کی ایک ممتاز تنظیم نے ضمیر کے قیدی قرار دیا ہے, اس بات کی دو مثالیں ہیں کہ کیوبا کی حکومت کس طرح خود اپنے شہریوں کی پرامن مخالفت کو بدستور خاموش کر رہی ہے. انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ڈاکٹر کارڈیٹ مبینہ طور پر کیوبا کے سابق لیڈر فیڈل کاسٹرو پر نکتہ چینی کرنے پر 3 سال کی قید بھگت رہے ہیں. مئی کے مہینے میں کیوبا کے حکام نے ان کے اہل خانہ کو بتایا کہ انہیں 6 مہینے تک جیل میں ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, جو اس بات کی سزا ہے کہ ان کے خاندان نے بین الاقوامی طور پر ان کے معاملے کو اٹھایا تھا. گزشتہ مہینے کیوبا میں ایک عدالت نے ایک سائنسدان اور ماحولیات سے متعلق سرگرم کارکن ڈاکٹر روئز اورکیولا کو 1 سال کے لیے قید کی سزا سنائی تھی, اس لیے کہ انہوں نے مبینہ طور پر سرکار کی اتھارٹی کی تضحیک کی تھی. ماحولیات سے متعلق مسائل پر بولنے پر کیوبا کے سرکاری عہدیداروں نے برسوں ڈاکٹر روئز اورکیولا کو ہراساں کیا. مز ناور نے کہا کہ ہمیں ان اطلاعات پر پریشانی ہے کہ وہ اس وقت بھی بھوک ہڑتال پر ہیں اور ان کی طبی حالت نازک ہے. انسانی حقوق سے متعلق محکمہ خارجہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کیوبا میں سیاسی قیدیوں کی صحیح تعداد کا تعین کرنا مشکل ہے. گرچہ انسانی حقوق کی غیر جانبدار تنظیموں نے حال ہی میں اندازہ لگایا ہے کہ 120 سیاسی قیدی وہاں موجود ہیں, حکومت اس بات کی تردید کرتی ہے کہ کسی کو سیاسی قیدی بنایا گیا ہے, اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور اقوام متحدہ کو اپنے جیل خانوں اور حراستی مراکز تک رسائی کی اجازت نہیں دیتی. حکومت کی جانب سے سرکاری شفافیت کی کمی اور مقدمے کے حقوق کی سوچی سمجھی خلاف ورزیوں سے فوجداری کے الزامات کی صحیح نوعیت تفتیش اور مقدمات میں رکاوٹ پڑتی ہے, جس سے سرکاری حکام کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ مقدمہ چلا سکیں اور فوجداری نوعیت کی خلاف ورزیوں پر انسانی حقوق کے پرامن سرگرم کارکنوں کو سزائیں دے سکیں. حکومت قیدیوں کو, جنہیں سیاسی مخالفین سمجھا جاتا ہے, انقلاب دشمن گردانتی ہے, تاہم ان کی تعداد کی تشہیر نہیں کرتی. امریکہ کیوبا کی حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے اور کیوبا کے سرگرم کارکنوں اور غیر جانبدار مفکرین کو, جو پرامن طریقے سے اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہیں, من مانے طور پر حراست میں لینا بند کر دے. کیوبا کی حکومت کے لیے لازم ہے کہ ان سرگرم کارکنوں کے اہل خانہ کے خلاف اپنی انتقامی کارروائیاں روک دے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
ہم سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं,
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज के घड़ियों में सुबह के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी पहले घंटे की ये नशियात खत्म होती हैं। इस शो के एडिटर थी यास्मीन जमील, प्रोड्यूसर गुलरुख और इंजीनियर कर्टिस पाइनम। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और फिर 11 बजे खबरों के 2 बुलेटिन आपके लिए पेश किए जाएंगे, जो आप फेसबुक लाइव पर और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। और अब प्रोग्राम होगा जहां रंग। खालिद हमीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।